ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی، خامنائی، خامنائی رہبر، ہے ہاتھ بن نزلہ، 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 اپنا منشور، ہم نوکر زہرا صاحب، اللہ کے ہے مشہور، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ،
ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں، ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے، ہم کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں،
ہم سے ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تحكموا بالعدل صلوات بني محمد وعلى محمد وعلى یہ کچھ نام لے رہا ہوں آپ حضرات سے درخواست ہے، جملہ مرحومین مومن مومنات جو خالق گزشتہ ہم میں تھے اب نہیں رہے، اور آپ کے بھی جو مرحومین ہیں ان کے لیے بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، برادر میسم علی اور تمام شہداء زرداری کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ ایک بار صلوات بھیج دیجیے مل کر محمد والے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سورہ نساء کی 58 آیت انشاءاللہ ان 9:40 کے لیے سلام کلام قرار رہی ہے، اگر زندگی رہی تھوڑا سا ترجمہ تشریح کر دیں پھر اس کے بعد مضمون کا تعارف کرا دیں گے، آج تمہیدی گفتگو رہے گی جہاں تک بات پہنچ جائے۔ بے شک اللہ نے حکم دیا ان تؤدوا الامانات الى اهلها کہ امانات جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دیں، جن کے اہل ہیں امانتوں کے ان تک ان کے امانات کو پلٹا دیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانات کو لوٹا دو ان کی طرف جن کی امانتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ارشاد ہوا فاذا حکمتم بین الناس، اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو، حکم بنو، انصاف کرو، تو ان تحکموا بالعدل عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنا، ان اللہ نعم ما یعظکم به اور بے شک اللہ بہترین معجزہ تم کو کر رہا ہے، بہترین بات تمہیں بتا رہا ہے، ان اللہ کانا سمیع بصیرا اور بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہے، مضمون کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں۔ دیکھیں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں یہ شور مچا ہوا ہے اور ہر جگہ لوگ شور مچا رہے کہ اسلام آنا چاہیے، اسلام آنا چاہیے، اسلامی نظام آنا چاہیے، اسلامی نظام آنا چاہیے، تحریک ہے ہر جگہ، جہاں کامیاب ہو گئی نہیں ہوگی ابھی اس سے بحث نہیں، ابھی تو یہ ہے کہ بھائی سب جگہ شور ہے، کیسے آئے مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ جب نظام کی بات آتی ہے، نظام چلانے کی بات آتی ہے، سسٹم چلانے کی بات آتی ہے، تو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پھر دنیا کے سوالات کے دروازے کھلتے ہیں اور ان سوالات کے جواب نہیں دے پاتے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ پھنس جاتے ہیں، پھر حتیٰ کہ پھر حلال و حرام میں بھی پھنس جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حرام ہے، کبھی اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن ڈنڈے کے زور پہ اسلام ضرور لانا چاہتے ہیں، طاقت کے بلبوتے پر اسلام تو لانا چاہتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر یہ طاقت کے زور والا اسلام آ گیا تو پھر آپ یقین جانیں کہ کچھ باقی نہیں رہتا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے۔ یعنی میری مراد ہے یہ اسلام جس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، جو طاقت کے زور پر لانے کی کوشش، کیوں؟ ان کے پاس سسٹم نہیں ہے نا، جواب کہاں سے لائے؟ اب پہلے جو اعتراضات ہیں وہ، پھر اعتراضات کے جواب میں، یعنی سوالات کے جواب میں بھی ہم سوالات ہی رکھیں گے، جواب نہیں دیں گے، سوالات کے جواب میں ہم سوال ہی کریں گے، پھر سوال ہی کے سب، وہ زمانہ تھا ختم ہو گیا، وہ زمانے کی باتیں تھیں، وہ سنتیں اس زمانے کی تھیں ختم ہو گئیں، اب اس زمانے میں یہ ساری فرسودہ روایات ماذا اللہ خاکم بدن، فرسودہ سنتیں اور یہ فرسودہ احکام، اور یہ خاص طور پہ سارا زور ہوتا ہے سزاؤں کے احکام پہ، کہ سزاؤں کے احکام مختلف قسم کے اعتراض کہ بھئی نہیں چل سکتا، معاشی نظام نہیں ہے، اقتصادی نظام نہیں ہے آپ کے پاس، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، لے کر آئیے ہے تو نہیں ہے صاحب، یہ دنیا کے اعتراضات سوالات جس کے جواب میں سرگردہ ہے مسلمان پریشان پھر رہا ہے۔ اچھا اب ہم بھی کچھ سوال قائم کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ بھائی حاکم حقیقی، اللہ کی حاکمیت میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہم مذاہب کی بات کر رہے ہیں، ابھی معاشیات کی بات بعد میں کریں گے، جو دنیا میں مذاہب ہیں جتنے بھی مذاہب، ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ حاکم حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات، یاد رکھیے گا، چاہے وہ ہندو مت ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ سے، ایک صلوات دے دیجیے، توجہ رکھیے گا، آپ کی توجہات کا طالب اس لیے ہوں کہ پہلی مجلس ہے تمہیدی مجلس ہے، اینٹیں رکھنی ہے، بنیاد رکھنی ہے، یہ صحیح رکھ دی گئی پھر انشاءاللہ کل سے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو، لیکن پہلے بنیاد بالکل صحیح ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے گی، کہاں سے ایک سرا پکڑ لیا جائے کہ یہاں سے ہمیں بات کو لے کر چلنا ہے آگے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیے تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ حاکم حقیقی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، اس لیے حاکم حقیقی ہے کہ وہ کائنات کا پروردگار ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، لہذا حاکم حقیقی بھی وہی اس نے بنایا ہے، سب کچھ اس نے بنایا، اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں مختلف مذاہب کے لوگ، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جو کائنات کا بنانے والا ہے وہی حاکم حقیقی ہے۔ اچھا جب حاکم حقیقی ہے اور کائنات کو خلق کیا ہے اس نے، اسی نے انسان کو بھی بنایا، اسی نے بنایا ہے نا انسان کو، انسان کی فطرت کا خالق کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، انسان کی طبیعت کا خالق کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، انسان کے مزاجوں کا خالق کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، انسان کے افکار کا خالق کون ہے؟ وہ بھی، یہ افکار اس کی اپنی پیداوار تو نہیں نا، کسی بھی قسم کی فکر ہو اس فکر کا خالق تو اللہ ہے نا، یعنی افکار کا خالق، اچھی بری فکر کی ابھی بات ہی نہیں کر رہے، یہ جو فکر کرتا ہے انسان اچھی کرے یا بری کرے، اس فکر کی، مطلقاً فکر کی بات کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے گا کہ وہ اشاعرہ والا عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ صاحب جو بھی اللہ کی طرف، بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں مطلق فکر کا خالق کون ہے، جس کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے کو سوچتا ہے، وہ مطلق فکر کیا چیز ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ بھی اللہ نے خلق کی، جتنی بھی طبیعتیں ہیں انسان کی، ان سب کا خالق کون ہے؟ خالق حقیقی اللہ، جب انسان کو بھیجا اس نے انبیاء بھی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، بھائی بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ سب نے کہا بھی بھیجے، اوتار ہو یا دیوتا ہو یا نبی ہو یا رسول ہو یا پیغمبر ہو، سب اللہ کے سایہ ہے، پرتو ہے، ظل الہی ہے زمین پر، یوں کہہ لیجیے، نام الگ الگ مذہبوں نے رکھے لیکن بطور کلی یہی ہے کہ بھائی یہ سب اللہ کی طرف سے آئے۔ تو اب جب اللہ نے بھیجا، انسان کو بھیجا، تو بھائی اللہ نے کوئی قانون دے کر بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اللہ نے کوئی قانون دے کر بھیجا یا نہیں؟ تو دو باتیں ہیں، یا قانون دے کر بھیجا یا قانون دے کر نہیں بھیجا. تو بھائی اگر قانون دے کر نہیں بھیجا تو بھیجا کیوں انسان کو؟ یوں ہی چھوڑ دیا کہ جاؤ؟ جب اس نے بھیجا ہے تو وہ قانون دے کر بھیجا ہوگا نا. ہاں بھی بھیجا، اگر قانون دے کر نہ بھیجتا تو انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ ہر نبی شریعت لے کر آ رہا ہے نا، یا شریعت لا رہا ہے یا شریعت کی پابندی کرا رہا ہے پہلے نبی کی نہ شریعت کی، ایسے ہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے بھیجا تو یہ یعنی الوہی اعتبار سے اس پر یہ لازم ہوا کہ وہ ایک نظام بھی دے کے بھیجے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی، قانون دے کر بھیجے. اب جب بات یہ بھی تو بتائی کہ قرآن مجید آخری کتاب پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ اعلان بھی ہو گیا کہ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. تو اب یہ جو انبیاء آئے یہ نظام کی جدوجہد کرتے رہے یا نہیں، اور نظام قائم کر کے بتایا یا نہیں؟ بتایا بھائی، نظام بھی بتایا قائم کر کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کہیں رسول نے کہا کہ میرے بعد اب اس نظام کی ضرورت نہیں؟ ایک سوال ہمارا یہ قائم ہو گیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد اب اس نظام کی ضرورت نہیں، اپنی مرضی سے کرنا نہیں کہا نا، بلکہ یہی کہا کہ قیامت تک کے لیے دین مکمل ہو گیا، قانون مکمل ہو گیا. اب دو میں سے ایک بات کہ یا پھر پروردگار عالم ماذا اللہ، پروردگار کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اعلان کر دیا کہ بس اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی. پروردگار زمانے بدلنے ہیں کیا تیرے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ زمانے بدلنے ہیں؟ اللہ کے علم میں ہے نا یہ بات کہ زمانہ بدلے گا. تو پروردگار پھر تو پابندی کیوں لگا رہا ہے؟ پہلے بھی جب زمانہ بدلتا رہا اور نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، تو اب یہ تو نے روک کیوں دیا سلسلے کو؟ بھائی پھر زمانہ بدلے گا 1400 سال بعد، پھر ایک رسول کو بھیج دے، پھر ایک کتاب کو بھیج دے، ہونا ہی چاہیے. زمانہ بدل گیا، جب زمانہ بدل گیا تو ایک جدید نبی، ایک جدید کتاب، ماذا اللہ، کوئی مسلمان یہ ایمان رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا نا. نہیں بھائی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی. تو بھائی یہاں بھی دو میں سے ایک بات، یا ماذا اللہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. اگر اللہ کے علم میں نہیں ہو تو وہ عالم نہ ہوا، وہ جو صفت ہے اس کی، وہ عالم نہ ہوا. اللہ کے علم میں ہے نا زمانے بدلیں گے، اس کے باوجود پروردگار اعلان کرے کہ اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی مشیت نے یہ بتا دیا کہ کوئی بھی زمانہ آ جائے اس زمانے کے لیے نظام یہی ہے، بس ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. ہماری مشکل یہ کہ جہاں سے ڈھونڈنا چاہیے وہاں سے نہیں ڈھونڈتے. جس جگہ سے جو چیز ملنی چاہیے جب آپ وہاں سے نہیں ڈھونڈیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا پراگندی کی، نتیجہ نکلے گا انتشار. ادھر آپ جان ہی رہے جہاں پر ہے، قیامت تک کے مسئلے حل کیے ہوئے ہیں، نظام دیا ہے، سسٹم دیا ہے، وہ پڑھنے کو تیار نہیں، وہ آپ اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں. اب دنیا میں دیکھ لیجئے کہیں جس نے بھی کوشش کی آخر وہ ایک سسٹم چلانے میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ خالی نعروں پر تو وہاں اسلام نہیں آ گیا، خالی نعرے لگا کر بندوق کے زور پہ تو نہیں آ گیا. اگر قربانیاں دے کر ایک سسٹم لے کر آیا کہیں پہ کوئی، تو وہ سسٹم چلا کے بھی تو بتا رہا ہے کبھی اللہ نے بھی نظام دیا ہے، رسول نے بھی نظام دیا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، بلکہ قیامت تک کے مسائل کا حل یہاں قرآن اور اہل بیت میں دے دیا گیا. یہ ہمارا دعویٰ ہے، ابھی یہ ہمارا دعویٰ ہے، ابھی دلیل قائم نہیں کی ہم نے، یہ تو عام دعویٰ ہے جو ہر شیعہ کر دیتا ہے، ہم نے بھی وہ دعویٰ کر دیا، دلیل کیا ہے؟ تو ابھی سوال کے جواب میں انشاءاللہ زندگی رہی ہے نومہ جی سے پیش کرنا ہے کہ کوئی سسٹم ہے کہ نہیں، کیسی حکومت ہونا چاہیے، حاکم کو کیسے ہونا چاہیے، معاشی مسائل کا حل کیا ہے، رعایا کے حقوق کیا ہے، حاکم کا حق کیا ہے، حاکم کا فریضہ کیا ہے، رعایا کے فرائض کیا ہیں، ان آیات کی تفسیر جو حکومت سے متعلق ہے، جو ذمہ داریوں سے متعلق ہے، تفسیر کہاں سے ملے گی؟ کوئی تو جگہ ہوگی نا، کوئی تو ٹھکانا ہے کہ جو آیات کی تفسیر کرے، جو نظام دے کر جائے، اور ایسا نظام دے کر جائے کہ جیسے قرآن کی آیات میں تبدیلی آنے والی نہیں، اگر کوئی ایسا سسٹم دے کے جائے کہ معاشرے کے جو طبقات اس نے بنا دیے ان طبقات میں اب قیامت تک نہ کوئی کم ہو سکتا ہے،
کوئی بڑھ سکتا ہے؟ پھر تو بات ہے نا، اگر اس نے کچھ ستون بتا دیے ریاست کے، ستون الگ ہیں طبقات الگ ہیں، دونوں چیزوں پہ الگ الگ بات ہوگی ہماری، اگر اس نے ریاست کے کچھ ستون بتا دیے اور ان ستونوں کے علاوہ کوئی پانچویں چیز نہیں لا سکتا ریاست کے ستون کے طور پہ، پھر تو بات ماننے والی ہے نا، اور طبقات کی بھی ایسی تقسیم کرے کہ قیامت تک کے لیے کوئی اس میں تبدیلی کرنے کا امکان نہ ایک طبقہ کبھی کم ہوگا نہ ایک طبقہ کبھی اس میں بڑھے گا، تو پھر تو مان لیجئے کہ کوئی دروازہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی اس آیات کو، اللہ کی ان آیات کو، جہاں یہ بات آ گئی کہ اب کوئی کتاب نہیں آنے والی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کر دیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس میں آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ ہی پشت سے داخل ہو سکتا ہے، یہ سب آیات آؤ، اور جہاں حکومت کی بھی بات ہو، جہاں امانات کی بات ہو، جہاں عدل کی بات ہو، تو کوئی تو ہو جو ان کی تشریح کرے تفصیل سے، تو بس یہی ہمارا موضوع ہے، اور یہ سارے حکومت کا نظام میرے مولا نے جمع کیا ہے عہد نامہ مالک اشتر، جس پہ ہمیں بات کرنی ہے، جس کی آج یہ تمہیدی مجلس ہے، اور انشاءاللہ یہ میرے بچے جوان خالی ہاتھ اٹھ کے نہیں جائیں گے کسی بھی دن انشاءاللہ، اگر زندگی رہی، بزرگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اب ذرا مل کر ایک بلند آواز سے صلوات رحم فرما دیجئے گا، جب ہم نے ابتدائی کلام میں پڑھا تو اسی ایک آیت کے دو حصوں کو ملا کے پڑھا تھا، آپ یہ نہ سمجھے گا کہ غلط آیت پڑھ دی، جب آغاز کیا ہے پھر بعد میں ہم نے اس کو مکمل کیا ہے، آیت کیا ہے جو ہم نے دوبارہ پڑھی بعد میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، فرما رہا ہے پروردگار، اور پھر اس کے بعد یہ حکم جاری ہے، وہ جب تفصیل میں آئیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہر حاکم کے لیے حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اے رسول لوگوں کی امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دیجیے، کیا امانتیں ہیں؟ سامان ہے، حالانکہ اس کے فوراً بعد ارشاد ہوا، فیضا حکم تم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے گا عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا، عدل کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا، اور یہی اللہ، بے شک یہی اللہ کتنی بہترین نصیحت اور واعظ کرنے والا ہے، یہ امانت سے کیا مراد ہے؟ یہاں یہ سامان رکھ لینا صرف رسول کا امین ہونا ان امانتوں کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے، یہاں امانتیں کیا ہیں؟ یہاں امانات کی تشریح کیا ہے؟ یہ امانات سے مراد کیا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الى اهلها، لوگوں کے حقوق ان تک پہنچا دیجئے، حقوق صرف وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سامان رکھا دیا، نہ بھی رکھوائیں تو بھی لوگوں کا حق ہے آپ کے اوپر، وہ حق ان تک پہنچا دیجئے، وہ حق کیا ہے؟ خود آیات الہی ایک امانت ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ آیت الہی ہے؟ کس نے بتایا؟ بھائی ایک ہی لسان مبارک ہے نا جو کہہ دے یہ آیت تو مانو یہ آیت، جسے کہہ دے حدیث میرا خوف تو کہو حدیث، حالانکہ دونوں ایک ہی زبان پہ جاری ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جناب جبرائیل کو آتے جاتے نا آپ نے دیکھا نا؟ میں نہیں دیکھا، سوائے ایک شخص کے، مولا کائنات کے، کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا نا آتے جاتے؟ یا کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، وہی لسان مبارک ہے، اب رسول کہہ دے ہر قول کو آیت تو سب مانیں گے آیت، کیونکہ رسول مان لیا، لیکن سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ کہ وہی ایک ہی زبان ہے، وہی ایک ہی لسان مبارک، جسے کہہ دے آیت تو وہ آیت، جسے کہہ دے میرا قول تو وہ بن گئی حدیث، ایسے ہی ہوا نا، ایک ہی لسان مبارک، تو سب سے بڑی امانت داری کیا ہے؟ کہ اللہ کی ان امانتوں کو جو آیات الہی کی صورت میں نازل میں محفوظ کر دینا کہ یہ آیت ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں اگرچہ کہ جو میں بھی کہہ رہا ہوں وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کہہ رہا، وہ بھی میں اللہ کی مرضی سے کہہ رہا ہوں، میں بات ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، لیکن آیت الگ ہے میرا قول الگ ہے، تو قول میں اختلافات ہوئے، قول کو ادھر ادھر کیا گیا، مگر آیات میں کسی کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی تحریف کا الزام ہم پر لگائے گا تو ہم جواب میں پھر اس کو بتانا شروع کر دیں گے کہ کہاں کہاں کون کون آیات لایا جو رد کر دی گئی، اور وہ آیات بھی ہم جانتے کہ جو لے کر بڑی بڑی محترم ہستیاں آئی تھیں مگر واپس لوٹا دیا گیا انہیں، کہ نہیں بھائی یہ نہیں شامل ہو سکتے, وہ افسوس کرتے رہے کہ بھائی میں نے تو سنا تھا آپ نے اس میں شامل نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے ذمہ داری کی ہے نا حفاظت کی. اب حفاظت اللہ کی, حفاظت کرنا دوسروں کی حفاظت وہ کیسے, وہ ہم بعد میں کسی موقع پہ بتا دیں گے. لیکن بہرحال یہاں تک کہ امانات یعنی رسول جو کہہ دے وہ آیت, جو کہہ دے وہ حدیث, رسول کی زبان پہ اعتبار کرنا پہلے ضروری ہو گیا کہ پہلے اسے سچا مانو, صادق مانو, پھر یہ سوچ لو کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اگر امین نہ ہوتا تو حدیث کو آیت بنا سکتا تھا, آیت کو حدیث بنا سکتا تھا, آیت اچھی لگی کہہ دیا میرا قول ہے, ہے نا. لیکن نہیں, یہ امانات امانات الہیہ, جو بھی حقوق ہیں اس میں اللہ کی آیات بھی شامل ہیں, یہ سب لوگوں تک پہنچا دی گئی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے, عدالت قائم کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے سامنے. جب فیصلہ کیجیے عدالت سے پرواہ کیے بغیر, بھائی جب مقدمہ آئے گا تو کسی کے تو خلاف جائے گا نا, ایک کی حمایت میں جائے گا, ایک کی مخالفت میں جائے گا. یہی تو مشکل ہے ہماری یہاں, جب دو فریق آتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ سورہ نساء میں پھر آگے چل کر 105 میں تشریح کی گئی, اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, ہم نے اس آیت کو بے شک اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں بغیر کسی جھجھک کے عدالت کے ساتھ, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں, حکم بن جائیں, انصاف قائم کریں. اس لیے ہم نے کتاب کو آپ کے پر نازل کیا ہے. فیصلہ کرنے میں کبھی نہ دیکھیے دو فریق آ گئے, اب وہ دونوں چاہیں گے, اب دیکھیے اگر عدالت کا دامن چھوڑ دیا آدمی معاشرے میں کتنی گڑبڑ ہو جائے گی. ہر آدمی چاہے گا کہ میری مرضی کا فیصلہ, کرپشن خود کراتا ہے, برا بھلا مولوی کو کہتا ہے, بس جیسے تم ہو ویسا مولوی مل گیا. بھائی ایک کے پاس گئے, اس نے کہا بھائی میں تو غلط فتوا نہیں دے سکتا, غلط طلاق نہیں پڑھ سکتا, کیسے پڑھ دوں بھائی, اسلام میں جانے نہ پڑھو. دوسرا بیٹھا ہے 8,000 میں پڑھ دے گا. تو بھائی جیسی قبر ویسے فرشتے, ایسے ہی ہوا نا بھائی, ایسے ہی ہوا کہ اب جیسا تم نے چاہا ویسا مولوی مل گیا, تو اس کو برا بھلا کہے کو کہہ دو بھائی, اپنے بھی تو میرے بال میں جھانکو کہ تمہیں بھی تو 8,000 میں ویسی فتوا چاہیے. تو بس یہ ضمیر فروش مولوی اگر موجود ہیں تو ضمیر فروش لوگ بھی تو موجود ہیں. تو یہ خریداری اور بیچنے کا سلسلہ دین کا کب سے جاری ہے, بنو امیہ کے دور سے جاری ہے, بنو عباس کے دور سے جاری ہے. بڑے بڑے فقہا کہ جن کے نام سے فقہ بعد میں منسوب ہو گئی, 2,2,00,000 درہم میں فتویٰ دے دیا. تبری پڑھ لیجئے گا, ہارون رشید کا زمانہ پڑھ لیجئے گا, اور اس میں دیکھ لیجئے گا کون سا مفتی تھا جس نے 2,00,000 درہم میں ہارون رشید کی مرضی کا فتویٰ دے دیا تھا اور حرام کو حلال کر دیا تھا. ایک سلامات دے دیے محمد آل محمد. حرام کو حلال کر دیا, تو بس ذرا سا اشارہ دے دیتا ہوں کہ اللہ نے منع کیا, رسول نے منع کیا کہ باپ کی منکوہ سے شادی نہ کرنا, باپ کی منکوہ کو اپنے تصرف میں نہ لانا. اسلام نے پابندی لگا دی, قرآن نے پابندی لگا دی, رسول نے پابندی لگا دی. اس سے زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جس سے پیدا نہیں ہوئے اس کے علاوہ جو باپ کی جو بھی کنیز ہے یا منکوہ, منکوہ تو غیر زمانے میں صرف ایک ہی خاندان میں ہوتے تھے, باقی تو سب ایسی سلسلہ چل رہا تھا, انڈرسٹینڈنگ پر چل رہے تھے معاملات. نکاح تو ایک ہی, جو رسول نے کہا کہ یہاں سے وہاں تک عدنان تک چلے جاؤ نکاح ہی ملے گا تمہیں, ہماری یہاں اور کچھ نہیں ملے گا. ایک صلوات اور عنایت فرما دیجئے گا. خیر, تو اسلام نے پابندی لگا دی کہ بھئی ایسا نہیں ہے, یہ سب نہ کرنا. ہارون رشید جب آپ مر گیا, جب مر گیا تو اس کی منکوہ, اس کی کنیز تھی, اس کی نظریں تھیں اس کے بجوان کی, کیا کروں, کسی مفتی کو طلب. سب نے کہا بھائی حرام ہے, نہیں ہو سکتا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بادشاہ ہوں, ملک ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں, اتنا تو حق رکھتا ہوں کہ حرام کو حلال کر دوں. لہذا لاؤ کوئی مفتی پکڑ کے, تو جس کو قاضی القضات بنایا, جسے سب سے بڑا بنایا, اب اسے سب سے بڑا بننے کی کچھ تو قیمت دینی پڑے گی نا. اس لیے کہتے ہیں کہ اتنی جلدی جلدی ظالموں کی گود میں نہ بیٹھ جایا کرو, یعنی حکومت میں نہ بیٹھ جایا کرو, کیونکہ وہ پوری پوری قیمت وصول کرتے ہیں. پھر وصول کر رہے ہیں نا, وصول کر رہے ہیں ملاوں سے, کسی کو کوئی سیٹ دیں گے, کسی کو کوئی سیٹ دیں گے. اور اب تو ایسے بھی ملا آگے خود کہتے ہیں کہ داڑھی بغیر داڑھی مونچھ والوں کو آزما لیا, ہمیں بھی تو ذرا آزما لو. خالی وہی بکنے والے نہیں, ہم بھی دین فروش بیٹھے ہیں, ہم بھی بکنے کو تیار ہیں. ایک سلوات بھیج دیجیے. مولوی چاہیے تو مل جائے گا بھائی. اگر آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ حق اور عدالت کا فیصلہ ہو, اب 8,000-6,000 میں حلال حرام حرام حلال ہو رہا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ بھی تو ہے نا جو پیسے دے کے کروا رہا ہے, برابر کہنا. ہارون رشید بھی تو اتنا ہی بڑا مجرم ہے نا جتنا بڑا وہ مفتی مجرم ہے. تو معاشرے میں بھی وہ لوگ بھی تو مجرم ہیں جو اپنی مرضی کا فیصلہ کرانے کے لیے چاہتے ہیں کہ ایسا دو نمبر کوئی مولوی مل جائے کہ جو پیسے دے کے مرضی کی بات کر دے ہماری. تو بھائی نام اس کا مولوی رکھ دو, مولوی تو نہیں ہو تو کرمنل ہے. جیسے تم کرمنل ویسے وہ بھی کرمنل ہے. تم جیسے غلط کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی غلط کام کرنا چاہتے ہو. اس نے یہ لباس پہن لیا کہ اس میں واردات کرنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے. شروع ہو گیا وہ لیتے جائیں گے ہم, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بات تو پہنچانی ہے آپ تک, تاکہ آج نہیں تو کل اتنی تمیز تو ہو جائے لوگوں کو کہ الگ کر سکیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر سکیں, اتنی تو بات کر سکیں, اتنا تو سمجھ میں آ جائے کہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, الگ الگ رکھنا چاہیے, طبقہ بندی ہونا چاہیے. تو خیر بتایا کہ یہ ہے تمہاری ذمہ داری کہ عدالت اگر تم نے قائم نہیں کی تو بیکار ہے حکومت, کیا فائدہ تمہارا, کچھ نہیں. اب یہیں سے ہم بات شروع کرنا چاہتے ہیں اس عہد نامے کی جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مالک ابن حارث اشتر کو لکھا جب مصر کا والی بنایا, مگر مالک اشتر پہنچ نہ سکے, شہید ہو گئے, راستے میں شہید کر دیے گئے. اور مالک اشتر علی کا وہ جانثار ہے جس کی شہادت کی خبر سن کے امیر شام بے ساختہ اپنے دربار میں کھڑے ہو کر رقص کرنے لگا تھا کہ میں نے آج علی کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. یہ تھا مالک علی کا. مالک تو شہید ہو گئے مگر مولا قیامت تک کے لیے دستور دے گئے کہ یہ نہ کہنا کہ اسلام میں دستور نہیں ہے, اسلام میں نظام نہیں, تم استعمال نہ کرو اور بات, تم اپنے اپنے بنانے لگو اور بات, مگر اسلام میں دستور ہے. اور وہ محفوظ ہو گیا, تاریخی سند کے طور پہ محفوظ ہو گیا. اور اس میں مولا نے جو صفات بتا دی میں پڑھتا چلا جاؤں گا, آپ کو لگے گا کہ میں آج کی بات کر رہا ہوں. یعنی قیامت تک کے لیے مولا کا کلام ایسا, اسی لیے کہا جاتا ہے فوق کلام البشر تحت کلام اللہ, اللہ کا کلام نہیں. اگر علی خود نہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو شاید بہت سارے ہم جیسے بھی شبہ میں پڑ جاتے, جیسے عام آدمی شبہ میں پڑ گیا. اشاعرہ کا عقیدہ جانتے کیا تھا؟ اشاعرہ مرجیہ, ایک فرقہ گزرا ہے مرجیہ, بنو امیہ کے زمانے میں بنایا گیا تھا. مرجیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ صاحب اصل بات ہے ایمان رکھنا اللہ پر, کتاب پر, فرائشوں پر, ملائکہ پر, رسول پر, عمل کی کوئی قید نہیں. یہ مرجیہ عقیدہ بنایا تھا بنو امیہ نے, یاد رکھیے گا, آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں. بنی امیہ نے اپنے اعمال اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے مرجیہ نام کا ایک فرقہ ایجاد کیا تھا کہ بھئی عمل تم جیسا بھی کر لو تمہارا عقیدہ صحیح ہے تو جنت میں جاؤ گے. کس کی ایجاد ہے یہ عقیدہ؟ چیلنج کر رہا ہوں, جس کو شک ہے آ کے مجھ سے مناظرہ کر لے, بحث کر لے, اور پڑھ کے آئے کتابیں تاریخ کی پھر بات کرے. ایسے نہ کھڑا ہو جائے فٹ پاتھ سے آ کے کہ یہ کہتے پڑھ دیا, تو پہلے تو نے کچھ پڑھا ہو تو پھر مجھ سے آگے بات کرنا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر, چیلنج کر کے بات کرو. چھٹے امام کے زمانے میں, پانچویں امام کے زمانے میں تاریخ پڑھ لیجیے. یہ مرضی عقیدہ وجود میں لائے تھے بنی امیہ, کیوں؟ اپنے کارناموں کو چھپانے کے لیے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, کتاب پر ایمان, رسول پر ایمان, عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تمہارا عمل نہ بھی ہوا تو جنت میں جاؤ گے. تاریخ میں موجود ہے اسلام کا, بعد میں ختم ہو گیا, مٹ گیا, فنا ہو گیا, اور ایسے مٹ ہی جایا کرتے ہیں. تھوڑے دن ہن کی ہوا ہوتی ہے, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ باطل پر ہے, باطل پر ہے. عمل کو کبھی بھی عقیدے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. عقیدے کا اظہار کا ذریعہ ہی عمل ہوا کرتا ہے. عمل نہیں تو عقیدہ سامنے کیسے آئے گا تمہارا؟ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ پھر کہ نہیں بھائی کچھ نہیں, تمہارا عمل کچھ نہیں ہے, جنت میں جاؤ گے, بھائی یہ صحیح ہونا چاہیے, اسلام میں ہونا چاہیے. اسی کو موڈیفائی کر کے لوگ ذرا ماڈرنائز کر کے ہر زمانے میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن بھول جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. نہ کوئی رسول آئے گا, نہ کوئی کتاب آئے گی, اور ائمہ طاہرین نے جو خطوط معین کر دیے, لاکھ کسی کی قسمت میں بھٹکنا لکھا ہے تو بھٹک جائے, اور اس کی قسمت میں بھی بھٹکنا اس لیے ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا رسول سے, فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ, اگر یہ آپ سے منہ پھرا لیا پرواہ نہ کرے, بس آپ جان لیجیے, انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, اللہ خود ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, ان پر مصیبت لانا چاہتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ سورہ مائدہ کی 48-49 آیت ہے, جا کے دیکھ لیجیے گا, جس میں اللہ نے فرما دیا کہ رسول آپ پرواہ نہ کریں, دل ملعون نہ ہو, نہیں مانتے نہ مانے, اپنی مرضی کا حکم چاہتے ہیں آپ سے, یہ چاہتے ہیں کہ آپ بانحکم بینہم بما انزل اللہ, ان کے ساتھ میں آپ اس تحت اس کے تحت حکم کیجیے گا جو ہم نے نازل کیا ہے, آپ اسے نہ ڈریے گا. ولا تتبع اہواءہم, ان کی ہوائے نفسانی کی پیروی نہ کیجیے گا کہ یہ کیا چاہتے ہیں. بیٹھا ہے پڑھنے والا, میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں مجھ جیسا, میں دیکھ رہا ہوں لوگ کیا چاہتے ہیں, بلکہ لوگوں نے پہلے سے پٹکی بھی پڑھا دی, مولانا آج یہ پڑھنا ہے, آج یہ پڑھنا ہے, آپ کو اس لیے بلایا یہ پڑھنا ہے, تو کیا رسول سے کہا جائے بلا تتبع اہواءہم, ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کیجیے, یہ جیسا کہیں ویسا نہ کہیے گا, واذرہم, اور ان سے بچ کے رہیے گا. کیوں بچ کے رہیے گا؟ حالانکہ معاذ اللہ کے رسول کو بھی بہکا سکتا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے واذرہم ان یفتنوک, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو بھٹکا دے. کتنی بڑی بات ہے, رسول کو کوئی بھٹکا سکتا ہے, رسول کو کوئی بہکا سکتا ہے, کس چیز سے بھٹکا دے؟ بما انزل اللہ الیک, اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے یہ اس کے علاوہ کوئی حکم چاہے, یعنی کیا کہ یہ میری مرضی کا فتویٰ, اتنا مان دیا ہے آپ کو, کچھ تو کام کر کے چلے جائیے, لہذا جب میں آیا سامنے تو جو اس کی مرضی تھی, جس نے اتنا زیادہ مال دیا ہوگا اس کو زیادہ خوش کروں گا نہیں کروں گا؟ اللہ اور رسول کی خوشنودی تو گئی. لوگوں کا دین خراب ہوتا ہے, ہو, لوگوں کے عقیدے کا بیڑا غرق ہوتا ہے, کرو, مال آ رہا ہے نا, لاکھوں کے حساب سے آنے دو, مال کے بدلے جائے, اپنا بھی دین جائے, لوگوں کا بھی دین خراب ہو. تو قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ آپ کی بات نہ مانے, اگر یہ منہ پھرا لیں, فَعْلَمْ, تو آپ جان لیجیے, اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, اللہ ان پر مصیبت یہی مصیبت لانا چاہتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے, یعنی اللہ ان کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو اگر کسی کی قسمت میں گمراہی لکھے تو لکھ جائے, اللہ کے دین کو کچھ نہیں ہونے والا. کیوں؟ دین مکمل بھی ہو چکا اور دین محفوظ بھی ہو چکا ہے. مکمل ہو گیا ولایت کے اعلان سے, محفوظ ہو گیا کربلا میں حسین کی قربانی سے, اور تیسرا جملہ بھی کہہ دوں لیتے جائیے تحفہ, جس نے نہیں سنا پہلے بھی کہیں میں نے کہا تھا, مکمل ہوا علی کی ولایت کے اعلان سے, محفوظ ہوا حسین کی قربانی سے, اور غالب آئے گا حسین کے بیٹے کے ظہور سے. تو اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ مولا نے جو وصیتیں کی ہیں, مولا کو ماننے والوں مولا کی پڑھ بھی لیا, مولا کی گفتگو کو پڑھ بھی لینا چاہیے کبھی کبھی, تھوڑا تھوڑا سا. میں اسی لیے سنا رہا ہوں یہ ساری باتیں کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں, اور جس کی دور ہونے والی نہیں وہ رسول کے ساتھ تھے جب بھی نہیں ہوئی, مولا کے ساتھ تھے جب بھی دور نہیں ہوئی, ان کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. قرآن نے ان کے زبان میں ان کو مہر لگا دی کہ گناہوں کی وجہ سے اتنے ہو گئے کہ اللہ چاہتے نہیں, اللہ توفیقات سلب کر لیتا ہے, کر لیتا ہے کہ ہم نہیں چاہتا, اللہ ان کے منہ سے اچھی بات نکلے گی نہیں, ختم, کہنے دو ان کو جو کہتے ہیں, اللہ کا دین ہے, اللہ حفاظت کرنے والا. ھذا ما امر به عبداللہ امیر المومنین علی امیر المومنین مالک ابن الحارث الاشترا فی عہدہ ہینا فی عہدہ الیہ ہینا الیہ واللہ مصر. اور یہ حکم ہے اللہ کے بندے علی کا, کاش سمجھ میں آ جائے ہماری یہ بات. کتنے ہی مقامات نہج البلاغہ میں اس نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے, عبداللہ میں اللہ کا بندہ. غلط فہمی میں نہ رہنا, سب ہم جیسا بنا دیا. ارے ہم جیسے کی بات نہیں ہے, یہ علی کا فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, یعنی میں تیری عبادت کرتا ہوں. یہ فخر ہے علی کا. کتنے مقامات پہ علی نے اس فخر کو بیان کیا. پہلے کہا ہاں امر بھی عبداللہ. ہاں بندے بندے میں فرق ہے. قرآن مجید کی آیت کہاں لے کے جائیں گے, انا بشر مثلکم, میں تم جیسا انسان ہوں. لیکن کیا مطلب ہے یہاں انا بشر مثلکم؟ کائنات میں افضل المخلوقات کون ہے, اشرف المخلوقات کون ہے؟ بشر ہے نا انسان, تو ہر انسان اشرف المخلوقات تھوڑی. اگر میں پوچھوں افضل المخلوقات کون ہے تو کون ہے؟ افضل المخلوقات بھی تو انسان ہے بھائی, اشرف المخلوقات بھی انسان, افضل المخلوقات بھی. اولئک کل انعام بل هم اضل, یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی ذلیل. تو یہی انسان اشرف المخلوقات, یہی انسان اضل المخلوقات. بس علی کس منزل پر ہے, رسول کس منزل پر ہے؟ ایک روایت پیش کر رہا ہوں, کبھی موقع ملا تو دلیلیں قائم کر دوں گا. ہم تو اسی عقیدے کے آدمی ہیں اور اس پر دلیلیں بھی ہمارے پاس بے شمار ہیں. جس اسکول آف تھاٹ سے ہم نے پڑھا ہے وہ خمینی بشگن کا اسکول آف تھاٹ ہے. ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھا, میں رسول تھا, میں رسول تھا نا, کن تو نبی, میں نبی تھا, میں رسول تھا. یعنی رسول کا نور تھا کہ نہیں تھا؟ جب رسول کا نور تھا تو علی کا نور تھا یا نہیں تھا؟ میں نے نعرہ طلب نہیں کیا تھا, لیکن لگانا ہے تو صحیح طریقے سے لگائیے. سیدھی بات یہ ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ بشر سے کیا مراد ہے, عبداللہ سے کیا مراد ہے. یہاں اچھی باتیں تو بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں. بعض لوگ اچھی باتیں نہیں لے کے جاتے, پوری تقریر سنتے ہیں, کون سا جملہ پکڑنا ہے. ابھی چوراہے میں بیٹھ کے رات گزارنے کے لیے کوئی تو موضوع ہو, آخر رات بھی گزارنی ہونے, میٹنگیں کرنی ہیں ساری رات, تو اس کے لیے کوئی تو موضوع ہو تو پوری باتیں چھوڑ دیں گے, ایک جملہ پکڑ کے پھر ایس ایم ایس بھی چلائیں گے. یہ شیطانی میسج بھی چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں کیونکہ یہیں آپ ہی لوگوں میں پلا بڑا پروان چڑھاؤں, تو یہ ساری باتیں کچھ نہ کچھ تو میری بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھتا ہوں کچھ ہے بندہ خدا. تو اب کون ہے علی, رسول کون ہے؟ کہ اللہ کی بندگی میں وہ افضل ترین ہے, وہ افضل ترین بندہ ہے کہ فخر کرتا ہے کہ انی عبداللہ, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی بندگی میں سب سے آگے, وہاں کوئی چھو نہیں سکتا علی اور محمد کو, کوئی نہیں چھو سکتا. اللہ کے بعد بس محمد ہے اور پھر علی ہے. ایک صلوات دے دیجئے محمد علی. وضاحت کرنا, لہذا سیڑھیاں بنانے والوں سے گزارش ہے کہ بھائی ایک جملے کا کلپ نہ چلانا, پوری بات کا چلا دینا اگر چلانا ہو تو. صحیح ہے, ایک بار اور صلوات دے دیجئے. علی امیر المومنین کس کی طرف؟ مالک اشتر کی طرف, مالک ابن حارث اشتر. یاد ہی کب کس زمانے میں ہی نا الہ واللہ مصر, جب اس کو مصر کا والی بنایا, جب مصر کا والی بنایا تو اس وقت یہ عہد نامہ ہم نے لکھ کے دیا, یہ عہد دیا اس کو مالک اشتر. سب سے پہلے چار باتوں کا ذکر ہوا, سب سے پہلے چار باتوں کا, جبا آیتا خراجیہ مالک, خراج جمع کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, بیت المال خالی نہ ہونا چاہیے, یعنی ٹیکسز جو بھی ہیں زکات و خمس, اس میں جو بھی حکومت کا حصہ ہے ذمیوں سے, یہ سب لینا تمہاری ذمہ داری ہے, جمع کرنا. بیت المال مضبوط ہوگا تمہاری حکومت کمزور نہیں ہوگی. لہذا سب سے پہلے بیت المال پہ امین بن کے رہنا, ایسا نہ ہو کہ بیت المال خالی ہو وزیروں کی جیبیں بھری ہوئی ہوں. مشیروں کی جیبیں بھری ہو. یہاں تو نہیں ہوتا, جہاں ہوتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا جبا آیت خراج. سب سے پہلا ستون حکومت کا ہے بیت المال, جمع کرنا بھی ہے حفاظت کرنا بھی, اسے غافل نہ ہو جانا. یہ مضبوط ہوگا تو کام آگے چلے گا. ایسا نہ ہو کہ لٹا دو اور اوور ڈرافٹ پہ او ٹی پہ گزارا ہو رہا ہو, اپنی جیبیں بھر لی, اب پبلک کے لیے قرضے لیے جاؤ, 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 بیٹا غلط کرتے جاؤ سب کا. اور بعض لوگوں کا تو ابھی یہ یقین ہے کہ وہ آخری بار آئے ہیں, بھائی جتنا لوٹنا ہے ابھی لوٹ لو, پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا. کوئی برا نہ مانے میری بات کا, یہ تو میں نے خود سنا ہے. تو بھائی اب دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہے نہیں, جو کر سکتے ہو نکل لو, نکال لو جتنا نکال سکتے ہو نکال لو. تو جبا یہ تھا خراج, یہاں مالک تمہاری ذمہ داری ہے بیت المال کے لیے خراج ٹیکسز جمع کرنا, تاکہ حکومت کا نظام چلے. اب مال جو حکومت کے کارندے ہیں ان کو تنخواہیں دی جائیں, لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا جائے. وہ جہاد عدو وہا, دوسرا ستون دشمن سے دفاع کرنا ہے سرحدوں کا. پہلا ستون ہے بیت المال, بیت المال مضبوط ہوگا تو دفاع مضبوط ہوگا نا, اس کے لیے بھی ادھار تو نہیں لینا پڑے گا دفاع کے لیے. اگر دفاع دشمن سے اپنا دفاع, ایسا نہ ہو کہ دفاع کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہو جاؤ. کتنی پست ہو گئی وہ قوم کہ جو اپنا دفاع نہ کر سکے, دوسروں کی محتاج ہو جائے اپنے دفاع کے لیے. تمہاری ذمہ داری ہے جہاد عدوہا, جو سرحدوں کے مخالف ہیں ان سے سرحدوں کو بچانا ہے, ان سے جہاد کرنا ہے دفاع کے لیے, یعنی اپنے دفاع کے شعبے کو مضبوط رکھنا. پہلا ستون ہے بیت المال, دوسرا ستون ہے دفاع. دفاع نہیں ہوگا تو فائدہ کیا, تمہاری جیب میں کتنا ہی مال ہو, عربوں کے پاس کتنا مال ہے, مال تو ہے نا, مال ہی مال ہے, لیکن دفاع تو نہیں ہے نا, محتاج بنے ہوئے, محتاج اپنے دفاع کے لیے بھی دوسروں کے محتاج. عیش کیے جاؤ مال بہت دھنی, پہلے دفاع, بیت المال کے بعد دوسرا ستون ہے دفاع. دفاع کی طرف سے غافل نہ ہونا, دفاع مضبوط رکھنا. دفاع مضبوط ہوگا تو بڑی سے بڑی طاقت چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے بھی لڑتے ہوئے چھوچے ڈرے گی. جن کے پاس مال ہے ان سے نہیں ڈر رہی بڑی طاقت ہے, جن کے پاس دنیا بھر کا مال ہے, دولت ہے, عیش ہے, عیش ہے, ان سے نہیں ڈر رہی, چھوٹے سے لشکر سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں, جانتے ہیں کہ ان یہ مال کے اوپر نہیں, پہلے انہیں نے اپنا دفاع کو مضبوط کر لیا ہے, لہذا جھجک رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, دھمکیاں دینے پہ گزارا کر لیتے ہیں بس. اب کر دیں گے, اب کر دیں گے, وہ کہتے ہیں کر کے تو دیکھ بھائی. جب وہ کچھ کہنے لگتے ہیں تو سامراج چلاتے ہیں اب کی کیا, تو یہ کر دیں گے کوئی بات کہ وہ تھپڑ مارے جا کر اب کی مار کے دے, اب کی مار کے دے. کیا ذلیل کیا ہے سامراج کو چھوٹے سے لشکر, کیا ذلیل کیا ہے پوری دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا اتنی بڑی طاقتوں کو. کیوں, اس لیے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہے, وہ دفاع کے لیے تیار ہے. روٹی بعد میں, پہلے دفاع. دفاع کرو گے تو روٹی بھی بچے گی, ورنہ دوسرا روٹی بھی چھین کے لے جائے گا. آپ چھین رہے ہیں غریبوں کے منہ کے نوالے. سامراج کا پہلے دفاع, جہاد عدو وہا و استصلاح اہلہا, تیسرا ستون فلاح و بہبود, اپنی رعایا کا خیال کرنا, ان کی خوشحالی کے لیے کوشاں رہنا. ایسا نہیں ہو کھا جاؤ ان کا سارا مال لینے کے, اتنی سہولتیں تم کو دیے عوام کے پیسے دے, ان کی ضرورت ہے ان کے لیے ہر چیزیں فری ہیں, باتیں تو میں پڑھتے ہی رہتا ہوں. خیر کیا فلاح و بہبود, بھوکے نہ مر رہے ہو, ان کی اصلاح کا خیال کرنا, ان کی فلاح و بہبود کرتے رہنا, خبر گیری رکھنا. ایسا نہ ہو کہ اپنی فکر ہو تمہیں اور تیار بیٹھے سب یاد رکھے گا, کوئی برا نہ مانے میری بات کا. کیوں, انہیں کیوں فکر ہوگی آپ کی, بتائیے آپ کو کیوں فکر کریں گے, کس لیے کریں گے, انہیں خطرہ کیا ہے, یہ تو بھاگ کے پھر کہیں بیٹھ جائیں گے جا کے, اور بیٹھ ہی جاتے تیار ہی تیار, تیار ہی چلے جائیں گے, اور نہیں بھی جائیں گے تو جو آئے گا اس کو کو سلام کریں گے سر کا خطاب لے لیں، خان کا خطاب لے لیں، وہ نہ معلوم کون کون سے خطاب لے لیں گے۔ آپ کو میں بڑا دلچسپ اور سچا واقعہ چھوٹا سا سلام دوں، اس سلسلے میں ایک سلوات بھیجیے محمد عالم محمد۔ نہیں لوں گا کیونکہ اس علاقے کا کوئی ہوا تو برا مان جائے گا، پچھلی دفعہ ایک سچی بات کر دی تھی تو بھائی لوگ برا مان گئے تھے، لہذا علاقے کا نام نہیں لوں گا، لوگ برا مان جاتے ہیں۔ میں وہاں تک ہو کے آیا ہوں کہ صاحب ایک زمانہ تھا جب انگریز تھے تو لوگوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کچھ کہہ دے تو لقب بن جائے گا، جا کے کہیں گے آج انگریز نے ہمیں یہ لقب دے دیا۔ اس زمانے میں زور تھا اتنا کہ انگریز سے چکر میں رہتے کہ کچھ کہہ دے بھائی ہے تو ہم جا کے اپنے گاؤں میں خوب چودھری بن کے گھومیں گے، اس نے آج ہمیں فلانا بنا دیا، آج فلانا بنا دیا، نہ نہ کے اوپر جتنے بھی ہیں سب انہیں کے دیے ہوئے تحفے ہیں انگریزوں کے، اور ان کی بھی ایک تاریخ ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں کہ کس کی کاسٹ، انگریزوں نے کیوں یہ کاسٹ رکھی جس پہ آج یہ فخر کرتے ہیں، اپنی ذاتیں بتاتے ہیں، یہ ذاتیں انگریزوں نے کیوں بنائی تھی۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو بیچارہ، اور بالکل سچا واقع ہے، اس قبرستان تک میں ہو کے آیا ہوں، وہ قبر تک دیکھ کے آیا ہوں، پھر بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ آج ان کی 30 نسلوں پہلے کی بات ہے، بٹلر تھا، باورچی کہہ لیجیے آپ، اس کا شیف تھا کسی انگریز کی یہاں۔ اب اس کو یہ فکر رہتی تھی کبھی کچھ کہہ دیا انگریز تو میں گھر جا کے ناچوں بتاؤں کہ آج تو مجھے انگریز نہیں کہہ دیا۔ تو جس کرنل کے یہاں وہ ملازم تھا، اس کا باورچی تھا، اس کرنل کی بیوی کو غصہ آیا کسی بات میں۔ اب معذرت ایک لفظ میرا برداشت کر لیے گا، میں ممبر پہ ایسی زبان استعمال نہیں کرتا، لیکن میں ایک تاریخی بات کر رہا ہوں تو تاریخی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس نے کہیں غصے میں اس کو کہہ دیا باسٹرڈ، اس نے تو غصے میں کہا، یہ ناچتا ہوا گاؤں میں آیا، پورا گاؤں جمع کر لیا کہ آج مجھے لقب مل گیا، اب میں اس کا نام آدمی کا بدل دوں گا کیونکہ اصلی نام سے بھی آپ پہنچ جائیں گے، تو مجھے نام نہ چلنے لگا، پورے گاؤں کو جمع کر لیا، آج انگریز نے گورے نے مجھے لقب دے دیا، کہا کہ بھائی آج سے میں دین محمد باسٹرڈ، اور وہ پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اور آج کبھی آپ کا انشاءاللہ زندگی میں میری سچائی کا آپ کو یقین ہو جائے گا، کبھی آپ میں سے کسی کا اس علاقے میں جانا ہو تو بتائیں گے وہاں کے لوگ کہ ہاں بھائی تھا دین محمد باسٹرڈ، نام میں نے بدل دیا بدل کے اس کی کوئی اولاد یا رشتہ دار نہ بیٹھا ہو۔ تو دین محمد باسٹرڈ مشہور ہو گیا، دین محمد باسٹرڈ نام اس کا پورے شہر، مر گیا تو قبر پہ وصیت کریے میری قبر پہ لکھنا، یہ اس کی قبر پہ لکھا تھا دین محمد باسٹرڈ۔ اور جب اس کے بیٹے بیٹے بعد میں ان کو شعور آیا عقل آئی تو پھر جناب انہوں نے مٹایا کہ چھوڑو ہٹاؤ یہ تو بری بات ہے، تو گاؤں والے لڑنے کے لیے آگے ڈنڈے لے کے، انگریز نے بڑی مشکل سے تو لقب دیا تو ہٹا رہا، لکھو اس کو، پھر انہوں نے لکھا وہ، اب جا کے تیسری یا چوتھی نسل میں وہ مٹایا گیا، وہ قدمے اٹھاڑ کے پھینک دیا انہیں، نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی گاؤں والا آ کے لکھ کے نہ چلا جائے دین محمد باسٹرڈ یہاں پہ، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ سمجھ میں تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو پھر مگن ہو جائیں گے تو ان کو تو کوئی فکر نہیں نا، استثلاء ہے اہل مالک، اصلاح کا خیال کرنا، فلاح و بہبود کا خیال کرنا۔ وعمارتا بھلا دیہا، چوتھا ستون شہروں کی تعمیر، شہر بناتے رہنا، آباد کرتے رہنا، جتنے شہر آباد ہوں گے ملک میں خوشحالی ہوتی چلی جائیں گے۔ 1400 سال پہلے میرا مولا کلیہ بتا کے جا رہا ہے کہ جتنا شہر بڑھتے جائیں گے، جتنا شہر تعمیر ہوتے جائیں گے، ملک میں خوشحالی آئے گی۔ غریب آدمی کہاں جاتا ہے روزگار کمانے؟ شہر کی طرف۔ اور اگر سسٹم صحیح نہیں کرو گے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ جو غریب آدمی کونے کونے سے آتا ہے کمانے کے لیے، یہ استحصال کرنے نہیں آتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں استحصال ہوتا کیا، اسے کیا معلوم، یہ تو بیچارہ پیٹ بھرنے کے لیے آتا ہے، یہ تو کہتا ہے اپنے خاندان کی بھوک مٹاؤں۔ جیسے آپ دبئی جائیں، امریکہ جائیں، لندن جائیں، صلوات بھیجیے محمد علی، نعرے وارے لگاؤ بھائی، نعرہ تو لگا دو بھائی، کوئی ایک آدمی کو پتا چلے بیٹھے۔ تو چوتھا ستون کیا ہے؟ شہروں کی تعمیر۔ یہ غریب آدمی استحصال کرنے نہیں آتا، اسے کیا معلوم استحصال کیا ہے۔ یہ تو بیچارہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے شہروں کی طرف جاتا ہے۔ بھائی سسٹم بنائے جاتے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے شہروں کو ہم نے بھی دیکھا ہے، اگر کوئی بڑا شہر ہے تو اس کے باہر دو تین صنعتی شہر بنا دیے، روڈ تقسیم کر دیا، وہاں صبح کے بعد شہر میں آنے نہیں ہوتے، لوگ جا رہے ہوتے ہیں کمانے کے لیے۔ ایسا سسٹم ہونا چاہیے تھا نا، بناؤ اس کو، لیکن کرپشن کی نظر ہو گیا۔ کاغذ میں یہ منصوبہ آج بھی موجود ہے، 30 سال پہلے بنایا گیا تھا، اس کے بعد سرخ فیتے کی نظر ہو گیا، کرپشن، زمینیں بیچو، وسائل نہیں ہے، زمینیں بیچو، امکانات نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنا جھگڑا لوگوں میں ڈال دیں گے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، وہ کہیں گے اس کی وجہ سے، وہ کہیں گے اس کی وجہ سے۔ حالانکہ کرنے والی اوپر ایک مافیا ہے، کرنے والے کون ہیں؟ ایک مافیا ہے کہ جس نے سارے وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، چلا رہی ہے وہ مافیا، حل بن مزید، حل بن مزید، اور بھی ہے تو لاؤ، اور بھی ہے تو لاؤ، اور بھی ہے تو لاؤ۔ حالانکہ شہروں کی آبادی سے ملک ترقی کرتے ہیں، غربت ختم ہوتی ہے، کیونکہ صنعتی دور میں داخل ہوتے ہیں، کارخانے بنتے چلے جاتے ہیں، یا الٹا ہوتا، یا الٹا ہوتا، جتنے کارخانے بڑھ رہے ہیں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ 26 روپے والی چینی پہ کتنا متفق ہو گئے سب، ساری پارٹیاں متفق، جس مافیا کا بتانا چاہ رہا ہوں، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ سب کے بل، شکر کے بل ہیں، اپوزیشن والوں کے بھی، حکومت والوں کے، سب چپ، کیونکہ سب کے مل ہے نا بھائی، لہٰذا سب کے ملا تو 26 والی 100 روپے میں بکے گی نہیں بکے گی، سب نے ایک آ کر لیا، اس پہ قرارداد نہیں لانی۔ اور سلام ہو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی عظمت کو، بڑے جناب پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اب تو رحمت اللہ علیہ ہو گئے یا ہونے والے ہیں، ریٹائر ہونے والے، اب تو کہہ سکتا ہوں سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد، کتنے فیصلے، کتنے سموڈل نوٹس۔ اور ہماری محترم اور معزز قابل احترام سپریم کورٹ نے بھی تائید کی، بالکل ایسے ہونا چاہیے، ہوا، انہی نے منہ پہ تماچا مارا سرمایہ داروں نے، جب وہ 55 روپے بیچ رہے تھے تو کورٹ نے رولنگ دی 40 روپے سے زیادہ نہیں بک سکتی، انہوں نے کہا اچھا 40 روپے، اب 80 روپے بکیں گے، جب کورٹ نے فیصلہ دیا 45 روپے تو انہوں نے کہا آپ 100 روپے بکے گی، کورٹ نے پکڑا، سو موٹو نوٹس لیا، گرفتار کیا، بھول گئے، چلے ہم نے یاد دلا دیا، اب امید ہے کہ سپریم کورٹ نوٹس لے گی کہ آپ کے فیصلے کو روندنے والا کوئی ایک نہیں، جب ان کے مفادات آ جائیں تو یہ سب کے سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، یہ غریبوں کو پیسنے کے لیے، کچلنے کے لیے ان سب کا اتحاد ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ کارخانے بڑھتے گئے، کارخانے بڑھتے گئے، مہنگائی بڑھتی گئی۔ آخری غلط فہمی دور کر دوں، 10 دن میں مجلس میں پڑھتا رہا، اور میں تو گزشتہ 34 سال سے اسی فکر کا حامل ہوں، ابھی سے نہیں، 75-76 سے یہی فکر ہے میری، اسی سسٹم کے خلاف پڑھتا رہتا ہوں، کچھ بیچاروں کو غلط فہمی ہو گئی، ہمارے اپنے لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی، کوئی جاگیردار سرمایہ داروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، خیریت تو ہے، تو جو ابھی پہلی بار بات کر رہا ہوں اس پہ انگلی اٹھاؤ، یہ باتیں کرنے والے نئے ہم نہیں، نئے وہ ہیں جو اب بات کر رہے ہیں، ہم تو 36 سال سے، 34-35 سال سے یہی بات کر رہے ہیں بھائی، اس سسٹم کے خلاف، اب اگر کوئی کر رہا ہے تو ہمارے بات کر رہا ہے، ہم اس کو دیکھ کے نہیں کہہ رہے، وہ ہمیں دیکھ کے کہہ رہے ہیں، وہ تو اور بات ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ شہروں کی تعمیر کرتے رہے، شہروں کی تعمیر کرتے رہو گے، لوگ خوشحال ہوتے چلے جائیں۔ وَأَمَرَ رَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، یہ ساری باتیں کب؟ جب اللہ کا خوف ہوگا تمہارے پاس، تمہارا امیر، تمہارا مولا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تقوی الہی کو ہاتھ سے مت جانے دینا، وہی سارے طاعت ہی ختم کر، اور اس کی اطاعت میں ایثار سے کام لینا، عمل زدگی کا شکار نہ ہو جانا، جو لوگ دین کا کام زیادہ ہی کرنے لگے تو زیادہ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. جلدی جلدی نماز پڑھو, بھاگو بھاگو, اور زیادہ اہم کام کرنے ہیں بھائی, کام وہ واجب ادا کرو. چلو جتنی ذمہ داری بڑھے گی اتنی اس کی فروتنی بڑھتی جائے گی, اللہ کی بات کا اس کی عبادت کا انداز بڑھتا جائے گا. مولا بتا رہے ہیں کہ ذمہ داری زیادہ ہے, ایسا نہ ہو کہ سنن سنتوں مستحبات سے بھی غالب ہو جاؤ. خبردار, واتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه و سننه, اور اتباع کرنا اللہ کا, اللہ کے ان فرائض کا اور ان سنتوں کا جو اس نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا. ایسا نہ ہو کہ مستحبات کو چھوڑ دو, سنتوں کو چھوڑ دو. خبردار, عبادت تمہاری بڑھتی چلی جائے. اب آپ دیکھ لیجئے جہاں عابد دیکھیے قوم کی اچھائی برائی, یہاں پہ کتنے تہجد گزار ہوں گے, یقیناً ہوں گے ہزاروں لاکھوں, ایک کروڑ بھی ہو سکتے ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, نمازی عبادت گزار تہجد گزار. لیکن اگر حکمران فاسق ہوں, حکمران بیکار ہوں, تو امت میں مصیبت ہی رہتی ہے. لیکن اس کے برعکس کبھی معاملہ ہو جائے, اگر حاکم عابد شب زندہ دار ہوں, حکمران عابد شب زندہ دار ہوں, تو قوموں کے عیب چھپ جاتے ہیں. یہ دونوں مثالیں دنیا کے نقشے میں ڈھونڈ لیجیے گا, مل جائیں گی کہ کہاں لوگ تو بیچارے عبادت گزار ہیں, حاکم چور ہیں, ملوک ہیں, بادشاہ ہیں, عامر ہیں, ڈکٹیٹر ہیں, اور کہیں قوم میں یقیناً عیب ہے. کون کہتا ہے نہیں ہے, برائیاں بھی ہیں, عیب بھی ہیں, ہم بھی رہے ہیں 14-15 سال, سب کچھ دیکھا ہے, اچھوں کو بھی دیکھا, بروں کو بھی دیکھا, مگر ایک یقین ہے کہ جو حاکم ہے, جو حکمران ہے, وہ عابد شب زندہ دار ہیں. لہذا ان حکمرانوں کے کردار نے قوموں کے عیب کو چھپا دیا. اب دنیا قوم کے عیب نہیں دیکھتے, بلکہ حکمران کی شجاعت, بہادری, خوبیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ قوم دنیا کی بہادر ترین, بہترین سامراج سے ٹکرا رہی ہے. یعنی حکمران اچھے ہو تو اللہ قوموں پر بھی رحمت نازل کر دیتا ہے. بس اس کی دلیل اور دے دوں, آگے بڑھتے چلے جائیے. جس کی ذمہ داری زیادہ, اللہ کی بارگاہ میں اس کا سر بھی زیادہ جھکے گا. ائمہ طاہرین پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ نہیں انسانوں کا, انسانوں کی فلاح و بہبود کی ہے کہ نہیں؟ عبادت کے میدان میں کیسے ہیں, عبادت کے میدان میں کیسے ہیں, عبادت کے میدان میں کیسے ہیں مجھے. اور آگے بڑھ جائیے, پیغمبر ختمی مرتبہ, قم اللیل الا قلیلا, اتنی عبادت, اتنی عبادت کہ اللہ کو کہنا پڑا, فرمایا اے میرے رسول کم کم, تھوڑا سا قیام کریں, مگر اتنا نہیں, رات کے ایک حصے کو رکھیں, ایک حصہ آرام کے لیے رکھیں. تو آپ نے دیکھا جتنی ذمہ داری بڑھی اللہ کی عبادت بڑھتی چلی گئی. اطاعت میں بڑھتے چلے جاؤ, اطاعت میں بڑھتے چلے جاؤ, اطاعت میں بڑھتے چلے جاؤ. بس ختم کر دیا, کربلا میں خیمے جل چکے ہیں, خیموں کی جلی ہوئی راکھ اور رسول کا کنبہ, کتنی مشکل سے زینب نے سمیٹا ہے سمجھ. کئی گھنٹے زینب کو لگے دشتے نئے نوا میں جو بکھر گئی تھی بیویاں بچے ان کو سمیٹ لیں, جمع کرنا, کئی گھنٹے لگے. اور میرا بیمار امام, چوتھا امام فرماتا ہے کہ نصف شب کے بعد میں نے دیکھا جب سب بیویاں بچے تھک کے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سو گئے, بلکہ غش میں چلے, تو میں نے دیکھا کہ چپکے سے میری پھوپھی اٹھی اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں کچھ تلاش کر, کچھ ٹکڑوں کو اٹھایا, انہیں ملا کے بچھایا ایک پتھر کی آڑ میں, اور میری پھوپھی زینب نماز شب پڑھنے کھڑی. عزادارو, خدا کے خدا ہم نہیں بن سکتے, ان ہستیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر مولا نے بھی تو یہ کہا کہ تم نہیں بن سکتے ہم جیسے، مگر ہمارا ساتھ دو، اللہ کی اطاعت کے راستے میں ہمارا ساتھ تو دو، ہماری سیرت میں چلنے کی تو کوشش کرو نا، کچھ تو ساتھ دو، نہیں پڑھ سکتے نماز شب، واجب تو ادا کر دو بچے، جواب جو کرتے ہیں میں ان سے نہیں کہہ رہا، جو تعویلات تلاش کرتے ہیں ان سے کہہ رہا کہ زینب کون شام غریبہ میں بھی بھولی نہیں ہے کہ نماز شب مجھے پڑھنا ہے. عجیب ہے حسین کی وصیتیں بھی عجیب وصیت ہیں. اور چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پشت ناکا پر میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، حالانکہ حال کیا تھا، بس دو چار جملے سنے تھے. لوگ یہ تو بتاتے ہیں کوپ اور شام کے بازاروں میں لے جائے گا رسن بستا، لیکن عزیزوں وہ منظر کتنا قیامت کا تھا جب ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسن باندھی جا رہی ہوگی. عاشور کے دوسرے دن کا منظر بھی تو قیامت سے کم نہیں ہے. کوئی منظر کشی کر سکتا ہے کہ کس طرح یہ ملعون آئے ہیں، کس طرح انہیں بیویوں کے ہاتھوں میں رسن باندھی ہو، وہ بے پالانوں کے اونٹ، کوئی محمل، کوئی ہماری، کچھ نہیں، ان پہ سوار چلایا گیا. اور چھوٹی سی بچی 4 سال کی سکینہ وہ کیسے سوار ہو، اسے تو بیٹھے نہیں جائے گا، وہ کوہان کو سنبھال نہیں سکتی ہوں. تو یہاں تک روایات میں کہ اس معصوم بچی کو رسی سے باندھا گیا. یہ ہے سکینہ کی مصروفیت. لیکن میں تو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کچھ اور. سید سجاد ہتھکڑیاں بھیڑیاں نہیں پہنائی گئی، صرف باقاعدہ زنجیروں کا زیور ڈالا گیا، جکڑ گیا ہے زنجیر. اور جس توق کی میں بات کر رہا ہوں روایات میں یہی حال لکھا ہے اس توق کہ وہ اہلی توق جو آپ کی گردن میں ڈالا گیا وہ توق خاردار تھا، اس میں اندر کی طرف کیلے یعنی میخیں نکلی. جب بیمار امام ذرا سے اپنے گردن کو جنبش دینے کی کوشش کرتا تھا تو وہ میخیں اس کی گردن میں چبھتی تھی، گھستی تھی. یہ عالم تھا سید سجاد، اس پر حکم یہ پسنے سعد کا کہ نصیروں کو شہداء کے لاشوں کے درمیان سے، گدے شہیدوں کے درمیان سے لے کر تاکہ انہیں اور اذیت ہو. بس عزادارو تمہیں یہ قافلہ اسیروں کا گنجے شہیدہ پہنچا، بیویاں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور ہر بیوی نے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا. پچھاڑے کھا رہی بیویاں میدان کربلا میں اپنے اپنے شہید پر. بس آخری جملہ سن لیجیے کہ جناب ام رباب طواف کر رہی ہے حسین کے لاشے کا بار بار، ہاتھ بندے میں پسے پوچھ، اور آخر میں بیٹھ گئی قدموں کے پاس اور اپنے سر کو قدموں پہ رکھ کے حسین کے کہتے ہیں والی اس کنیز کو معاف کر دے، کس عالم میں تمہارا لاشا چھوڑ کے جا رہی ہوں، بے گور و کفن جلتی ریت پر، میرے پاس تو چادر بھی نہیں جو میں آپ کے لاشے پر ڈال دیتی. اے والی میرے تو ہاتھ بھی پسے پشت بندے ہیں، اگر میرے ہاتھ ہی کھلے ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے منٹی اٹھا اٹھا کر آپ کے لاشے پر.
قبول فرما لے.